ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بزرگ اور پیارے بھائیو اللہ نے ہم کو ایک نعمت دی ہے وہ دین کی نعمت ہے اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے اس سے بڑی کوئی چیز اور کوئی نعمت نہیں ہے لازوال نعمت ہے یہ لازوال نعمت ہے باقی یہ بات ہے کہ دین لفظ دین جو ہے وہ عربی زبان کا کلمہ ہے نون دین اس کا ترجمہ ہوتا ہے بدلا دین کے معنی بدلا مالک یوم الدین روز جزا کا مالک بدلے کے دین کا مالک دین کے معنی بدلے کے ایک جگہ اللہ نے عمل کی بنائی ہے ایک جگہ بدلے کی بنائی ہے دنیا عمل کی جگہ ہے آخرت بدلے کی جگہ ہے کہ آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ بطور بدلہ کے ملے گا اگر کسی نے کچھ کیا نہیں ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ وہ بدلے کی جگہ ہے جیسے بازار وہ لین دین کی جگہ ہے اگر پیسے لے کر مال لے کر جائے گا تو مال ملے گا مال لے کے نہیں گیا تو اس کو بازار سے مال نہیں ملتا اگر سے بازار زیادہ ہوا ہے مالوں سے لیکن اسے کچھ نہیں ملے گا اس کے بعد مال نہیں ہے تو مال کے بدلے میں مال یہ بازار ہے کہ مال لے کر آؤ مال لے کر جاؤ بازار لٹے ہوئے ہیں اور مال نہیں ہے تو اس کا دل بہت پریشان ہوگا کہ میرے پاس پیسے ہوتے مال ہوتا تو یہ چیز بھی بہت اچھی ہے یہ چیز بھی بہت اچھی ہے یہ بھی بہت کام کی ہے تو وہ چیزوں کو دیکھ دیکھ کر کے آزردہ اور پریشان ہوگا کیوں کا مال نہیں کہ بازار سمجھا کہ آگن کا تر کہ تہی جس طرح دل پر آگن کا تر کہ بازار جتنا آباد ہوگا غریب کو اتنی پریشانی ہوگی ایسی آخرت کی بات ہے کہ آخرت بدلے کی جگہ ہے جس نے بدل کی کوئی چیز نہیں قائم کی ہوگی تو اس کو اپنے خسارے کا اپنے نقصان کا بہت پچھتاوا ہوگا حسرت کافر کے لیے حسرت ہے کافر کے لیے حسرت اور پچھتاوا ہے بننا ہو رہا حسرت میں نظر کا یہ وہ حسرت بستوائی پشتاوا کچھ ہے تو آخرت میرے بھائیوں بدلے کی جگہ ہے اور کام کی جگہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہے. یہ عمل کے لیے ہے, عمل کے اسباب دیے ہیں, عمل کے طریقے دیے ہیں, عمل کرنے کے لیے اسباب دیے ہیں, ہاتھ پاؤں, عقل, مال, یہ سب کام کرنے کے لیے ہیں. اور آخرت کے بطور بدلاتے ہیں اور وہ اصل ہے کہ وہ فنا نہیں ہوگی, اس کو زوال نہیں آئے گا, وہ ہمیشہ کے لیے ہے اور پر بدلا کے. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنیا کو نکت لکھوں, دیکھو دنیا کو تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دیا, تمہارے لیے پیدا کیا اور کسی کے لیے نہیں پیدا کیا, اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. دنیا تمہارے لیے, تم آخرت کے لیے, یہ صحیح ترتیب ہے. دنیا تمہارے لیے, تم آخرت کے لیے, یہ صحیح ترتیب ہے زندگی گزارنے کی. اسی ترتیب پر زندگی گزرے گی کہ دنیا سے آخرت بنائی جائے. اپنی دنیا سے آخرت بناؤ, یہ دعوت ہے اللہ کی. اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. جو جو طاقتیں دی ہیں, جو جو صلاحیتیں دی ہیں, وہ آخرت بنانے کے لیے دی, اور دنیا کو بطور حاجت کے بنایا, بطور مقصد کے نہیں بنایا, بطور حاجت کے بنایا. یہ دنیا تمہاری حاجت کی جگہ ہے, اس میں اپنی حاجت بھی پوری کرو اور آخرت اس دنیا سے بنا لو. حاجت کے بعد جو کچھ بچے گا وہ سب آخرت کے لیے, حاجت کے لیے دنیا اور باقی جو سب کچھ ہے وہ آخرت کے لیے. یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ دنیا سے آخرت بنائی جائے, ساری صلاحیتیں اس پر استعمال کی جائے. یہ دعوت ہے اللہ رسول کی کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ. تو دنیا کا سب سے بڑا نفع یہی ہے کہ وہ آخرت کے کام کی چیز ہے. جیسے مال ضرورت راحت کی چیز ہے کہ مال سے راحت بھی ملتی ہے, مال سے ضرورت بھی پوری ہوتی ہے, تو مال سب کو اچھا لگتا ہے. کیوں؟ پیسے ضرورت بھی پوری ہو جائے گی, راحت بھی ہو جائے گی. ایسے دنیا وہ دنیا اچھی ہے جو آخرت کے کام میں مددگار بنے, وہ دنیا سب سے اچھی ہے, اس پر لعنت نہیں ہے. ایک وہ دنیا ہے جس پر لعنت ہے, وہ دنیا ہے جو آخرت سے اور اللہ سے غافل کرے. جو بھی چیز اللہ سے غافل کرے وہ دنیا, اور جو چیز مددگار بنے کہ ہاں کہ وہ اصل ہے. معصور دعاؤں میں ایک دعا ہم کو سکھائی, اللہم اعینی علی دینی بالدنیا والا آخرتی بالتقوی, کہ اللہ میری اعانت کر, میرے دین کے کام میں میری مدد کر, دنیا دے کر. جسے زمین کی مدد ہوتی ہے کھاد دے کر, تو کھاد ہے لیکن زمین کو مدد ملتی ہے, زمین کو قوت ملتی ہے. ہاں ایسے ہی کہ دنیا دے مجھے تاکہ میرے دین میں قوت ملے. کیوں؟ کہ دنیا کا سامان ہوگا تو دین کا آدمی کام کرے گا, دین کا کام کرے گا. کیوں؟ خوشبار دنیا آئی ہے, دنیا نہیں ہوگی تو وہ پھر محتاج ہوگا, اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوگی. اور دنیا آئی ہے تو وہ حق ادا کرے گا, اللہ کا بھی, اپنا بھی, دوسروں کا بھی. اس لیے اعانت مانگی ہے کہ یہ اعانت اور مدد کرنے کے لیے ہے, جیسے کھاد پانی زمین کے اعانت کے لیے. یہ اس کا درجہ ہے کہ عینی علی دینی بالدنیا, میری اعانت کر, میرے دین میں میری مدد کر, میرا ہاتھ بٹا کسی سے کہ دنیا دے کر, اللہ مجھے دنیا دے کہ دین میں پھر میں اس کا, میں اپنے دین کا کام کروں. اصل مقصود ہے. اس لیے دنیا کے سارے, دنیا ساری کے ساری اسباب اور وسائل کا نام ہے. ان میں سے کوئی چیز بھی مقاصد میں سے نہیں ہے, نہ حکومت مقصد ہے, نہ تجارت مقصد ہے, نہ زراعت مقصد ہے, کوئی چیز مقصد نہیں ہے. یہ سب وسائل ہیں اصل کام کے لیے, وہ اصل ہے آخرت. تندرستی بھی کہ تندرستی آخرت کے لیے. حدیث شریف میں ہے کہ اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے. کہ بیمار ہو گیا یا کچھ نہیں کر سکے گا, لاچار ہو گیا ہے, اپنی ضرورتوں میں دوسروں کا محتاج ہے. کیوں کہ بیمار ہو گیا. کہ اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو یہ بیماری سے پہلے, اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو غریبی سے پہلے, اپنی فرصت کو غنیمت سمجھو کسی کام میں الجھ جانے سے پہلے. یہ ہدایت بھی ہے. کیوں کہ الجھ گیا, بیمار ہو گیا, کسی بات میں پھنس گیا, اب کہیں کا بھی نہیں رہے گا. کیوں اصل آخرت بنانا تھا. اس لیے میرے بھائیوں, دنیا جو ہے ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلا پانے کی جگہ ہے. یہ قاعدہ ہے, یہی قاعدہ ہے. اس کے خلاف نہیں ہوگا. جو اس کے خلاف کرے گا تو وہ دھوکے میں پڑے گا. یہ جگہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے. متاول غرور یا اس کا سارا سامان دھوکے کا ہے. یہ دھوکے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل آخرت کو بھول جائے گا دنیا کی محبت میں, اور پھر دنیا باقی لے جائے گی. اس کو دھوکہ ہو گیا کہ جو اصل چیز تھی وہ چھوٹ گئی, اور جو کام جو رہ گئی وہ کام کی نہیں آئی. تو اس کو دھوکہ ہو گیا. دھوکے کا اثر پچھتاوا ہوتا ہے کہ دھوکہ کھایا. تو آدمی جب دھوکہ کھاتا ہے اور دھوکہ کھلتا ہے تو اس کو پچھتاوا ہوتا ہے. جب تک دھوکہ کھلتا نہیں ہے پچھتاوا نہیں ہوتا, وہ دھوکے میں رہتا ہے, دھوکے میں رہتا ہے. لیکن جب کھلے میں نے تو یہ کر دیا, تو اس کو پچھتاوا ہوتا ہے. کیا تو وہ استطاعت اور طاقت باقی نہیں رہی, تو اس لیے پچھتاوا جائے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ ہر آدمی مرنے کے بعد پچھتائے گا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہر آدمی کو پچھتائے گا, اس میں اچھے بھی ہوں گے جن کی کارگزاریاں جن کی زندگیاں اچھی ہوگی وہ کیوں پچھتائیں گے؟ انہوں نے کہا تو پچھتاوا ہی ہو تو معقول بات ہے. تو فرمایا کہ وہ اس لیے پچھتائیں گے کہ ہم نے اس سے زیادہ کیوں نہیں کیا. یہاں تو بہت نفع ملتا تھا, ہزاروں کروڑوں کے برابر یہاں نفع ملتا تھا, ہم نے کیوں نہیں کیا؟ اس کو اس کا پچھتاوا ہوگا. نہ کرنے والے کو تو ہے پچھتاوا, اور جس نے کیا اس نے کہا میں نے زیادہ کیوں نہیں کیا, اس لیے وہ بھی پچھتائے گا. کیوں کافی کت کھل گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت بنانے کا ذریعہ بنایا ہے, اور یہاں ہم پر ذمہ داریاں آئی ہیں. اور قاعدہ یہ ہے کہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی مدد ہوگی. المعون تو اللہ قدر المعون, حدیث شریف میں ہے المعون تو اللہ قدر المعون, کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. ذمہ داری پوری نہیں ہوئی ہے کہ پھر کوئی مدد نہیں ہے, اللہ کی مدد نہیں ہے. یوں اللہ تعالیٰ کھانا پینا نہیں دیں گے, ہاں وہ مدد نہیں کہلاتی ہے, وہ تو تربیت کہلاتی ہے. وہ تو جانور کو بھی ملتا ہے, دشمن کو بھی ملتا ہے کھانا پینا, اس کی روزی, وہ مدد نہیں کہلاتا. وہ تو تربیت اور پالنے کا سامان ہے, وہ معتق ہے. لیکن جس کو مدد کہتے ہیں وہ الگ ہے. کہ مدد تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے سے ہی ملے گی. جسے حضور سلام یہ فرمایا کیا اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کو بھیجا, پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا, وہ ذمہ داریوں کو بتانے کے لیے آئے. انبیاء کرام جو پہلے گزرے ہیں, عام طور پر یہ انبیاء کرام اسباب والوں کے پاس بھیجے گئے, اسباب والوں کے پاس, کہ جن کی دنیاوی اسباب میں وہ ترقی پاتے, ان کے پاس بھیجا گیا رجبری کرنے کے لیے کہ تمہاری زندگی کی اصلی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے. یہ تو اس کے بنانے کے لیے دی ہے. تو عام طور پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ترقی والوں کے پاس, اسباب والوں کے پاس بھیجے گئے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری اصلی کامیابی تمہاری موجودہ صورت میں نہیں ہے, بلکہ جو طریقہ ہم بتائیں گے جو اس میں تمہاری کامیابی. اس لیے ٹکراؤ ہوتا تھا نبیوں کے ساتھ, وہ ٹکراتے تھے نبیوں کے ساتھ اپنے اسباب کی وجہ سے. مثلا نوح علیہ السلام کی قوم بڑی بھاری تعداد میں تھی, خوشحال بھی تھی. اب نوح علیہ السلام کی دعوت سے وہ ٹکرا, نوح علیہ السلام کو دعوت دیتے تھے کہ تم اپنے باپ دادا والی باتیں چھوڑو, میں جو باتیں کہوں وہ اس پر آؤ, تو وہ نہیں مانتے تھے, قبول نہیں کرتے تھے, اور جو لوگ قبول کرتے تھے وہ بہت تھوڑے اور غریب, ان کی ماحول میں کوئی گنتی نہیں ایسے. تو وہ اس کو دیکھتے تھے کہ تمہاری بات میں کیا رکھا ہے, تمہارا ساتھ کون ہے, تمہاری بات میں کوئی وزن ہوتا, کوئی کشش ہوتی تو تمہارا ساتھ ہوتے, تمہارا ساتھ تو یہ لوگ ہیں. انو مین والا قبر تک گھر آپ ضرور کہ ہم تیری بات پر ایمان نہ لیں, ہوتے کم 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 کی حیثیت کے لوگ تیرے ساتھ ہیں, کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی حیثیت کو دیکھا اور دعوت کو اور دین کو نہیں دیکھا. یہی ٹکراؤ ہوتا ہے, دین آتا ہے, دین کی دعوت آتی ہے تو اس کی نظر اپنی حیثیت پر جاتی ہے, اپنی حالت پر جاتی ہے, اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ جو حیثیت جو حالت اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں وہ تو امتحان کے لیے ہوتی ہے, دیکھنے کے لیے ہوتی ہے کہ کون اس حیثیت میں اس حالت میں اللہ کی تابعداری کرتا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کو بھولتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا کی حیثیتیں دیتے ہیں, دنیا کی زینتیں دیتے ہیں اور دنیا کا کروڑ پر بھی دیتے ہیں, اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ کون مان کر کے چلتا ہے, کون حقیقت کو سمجھتا ہے اور کون آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں میں دھوکہ کرتا ہے. اتنا جاننا ما اللہ کے زینت اللہ, کہ دنیا کی تمام چیزوں میں ہم نے زینت رکھ دی ہے جو طبیعت کو اور نفس کو کھینچتی ہے. ہر چیز کی زینت الگ ہے, کھیتی کی زینت الگ, کھیتی کی زینت الگ, کپڑے کی زینت الگ, کھانے کی زینت الگ, ہر چیز کی زینت الگ ہے, آسمان کی زینت الگ, آسمان کو ہم نے ستاروں سے زینت دی, تو ہر چیز کی زینت الگ الگ ہے. تو طبیعت ان زینت کی طرف چلتی ہے. یہ سمجھا کر یہ بتایا کہ یہ سب چیزیں زینت ہیں, اور آگے ایک قاعدے کی بات یہ ہے کہ کسی چیز کی بھی زینت مطلوب نہیں ہوتی, اس کی منفعت اور نفع مطلوب ہوتا ہے. مثلا جوتا بہت اچھا ہے تو جوتے کی زینت مطلوب نہیں ہے, پاؤں کی حفاظت مطلوب ہے. جوتے سے کیا مطلوب ہے, یہ پاؤں کی حفاظت, نجاست سے, کانٹے سے, کنکر سے, کوئی تکلیف دینے والی چیز سے پاؤں کی حفاظت ہو جائے, یہ جوتے کا مقصد ہوتا ہے. جوتے پہننے کا کہ پاؤں ناپاک نہ ہو جا رہے ہیں, نماز یاد میں ہے تو وہ اس کے لیے جوتا پہنا, پاؤں ناپاک نہ ہو جا رہے. تو جوتے کی زینت مقصود نہیں ہوتی, جوتے کی منفعت اور نفع مقصود ہوتا ہے. ہاں, تو زینت کہ زینت آزمائش کے لیے دی ہے, امتحان کے لیے, کون زینت کی طرف جاتا ہے, کون حقیقت کی طرف جاتا ہے. تو زینت کسی بھی چیز کی مطلوب نہیں ہوتی, وہ دیکھنے کے لیے ہوتی ہے. عورت کی زینت بھی دیکھنے کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ عورت سے مقصود تو اصل اولاد ہوتی ہے, اولاد ہو, خاندان بڑھے, یہ مقصد ہے عورت سے نکاح سے. یہ نہیں, اس لیے اگر خوبصورتی ہے عورت میں اور اولاد نہیں ہے تو وہ خود بھی پریشان ہے, اس کا شوہر بھی پریشان ہے کہ بات کہ ہماری گود خالی ہے, ہمارے اولاد نہیں ہے, دعا کرو. تو اس لیے قاعدہ یہ بتایا کہ یہ زینت ہے, اور زینت کسی بھی چیز کی مقصد نہیں ہوتی, وہ تو دیکھنے کے لیے اور امتحان کے لیے ہوتی ہے. شو کو کوئی تھوڑی خریدتے ہیں, بلکہ شو کی وجہ یہ چیزیں خریدتے ہیں. بلکہ شو روم تو شو روم کو اکرام کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ شو جو ہے وہ تو خرید و فروخت کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا یہ دنیا کی زینت ہے, اور زینت کسی بھی چیز کی مقصد نہیں ہوتی. اس لیے جو لوگ اس کی زینت میں پھنسیں گے وہ دھوکہ کھائیں گے. قرآن پاک میں ہے کہ قارون مالدار تھا, اور جب اس کی سواری نکلتی تھی زینت کے ساتھ, قبر بھر کے ساتھ, تو لوگ اس کو دیکھتے تھے. جو لوگ نادان ہوتے تھے, حقیقت نہیں سمجھتے تھے, وہ کہتے تھے ہاں قارون کتنا نصیب دار ہے, کتنا نصیب دار ہے. کتنا ہوتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ کہتے تھے جو حقیقت سے بے خبر تھے اور زینت کو دیکھتے تھے. فخرج اپنی زینت دی کہ وہ اپنی زینت میں کرتے. تو جو لوگ حقیقت نہیں جانتے ہو یا علیہ تعالیٰ ہمیشہ ماؤ دیا فارون ہمارے پاس بھی ایسا پروپر ہوتا جیسے ان کے پاس ہے. ان نہ جو حافظ نظیم یہ تو بڑا نصیب دار ہے. اور اس زمانے کے جو لوگ اکشناش تھے وہ کہتے تھے ارے اللہ تمہارا پیدا کرے یہ خوش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو جو اپنے عمل کا بدلہ دے گا وہ اصل ہے. یہ تو زینت ہے. یہ زینت تو دیکھنے دکھانے کے لیے ہے. لیکن وہ یہ وہ لوگ کہتے تھے جو حقیقت کو پہچانتے تھے وہ ان سے کہتے کہ تم کسی میں پڑھے اس کی زینت ہو دیکھتے. کیوں نہ جب اس زینت کا انجام ہوا کہ قارون اپنی زینت میں اپنے مال میں باقی بن گیا. کیا بن گیا؟ کہ باغی بن گیا. کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی کیونکہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ اسباب بھی دے گا اور اسباب کے بعد احکام بھی دے گا. ہاں یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ انسانوں کو اسباب بھی دے گا اور اسباب کے ساتھ احکام بھی دے گا. اپنے اسباب سے اپنے احکام کے پورا کرنے میں مدد لو. تو اس کو مال دیا اور مال کے احکام دیے. آج بھی یہی بات ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسباب دیتے ہیں اور اسباب کے ساتھ احکام دیتے ہیں. وہی صحیح طریقہ ہے کہ اپنے اسباب میں احکام کے ساتھ چلو. نہیں احکام سے کٹو گے تو پھر یہ اسباب وبال بنیں گے. یہ اسباب وبال بنیں گے. مال بھی وبال بنے گا, اولاد بھی وبال بنے گی, تندرستی بھی وبال بنے گی. کیوں؟ کہیں سے احکام پورے نہیں ہوئے. یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا. تبلیغ کا یہی مسئلہ ہے کہ اللہ کی بات پہنچے گی ہر سبب والے کے پاس اس لائن کے حکم کے ساتھ. حاکم ہے تو اس پر تبلیغ ہوگی حکومت کے حکموں کے ساتھ. تاجر ہے اس کو تبلیغ ہوگی تجارت کے حکموں کے ساتھ. ایسے ہر سبب والے کو تبلیغ ہوگی اس لائن کے حکموں کے ساتھ. پہلے انبیاء کرام اسی طرح آئے. پہلے انبیاء کرام اسی طرح آئے کہ جو جس لائن کے ان کے پاس دنیا تھی اس لائن کے ان کو حکم دیے تاکہ وہ اپنی دنیا میں حکموں کے ذریعے سے کامیاب ہو جائے. اگر وہ حکم توڑیں گے تو پھر وہ گھاٹے میں اتر جائیں گے. تو قارون کو مال دیا تو اس کو حکم بھی دیے. جواب تری فیما آتا کر اللہ تعالیٰ. اللہ نے قارون کی بات کو اور قارون کے حصے کو اس امت پر اتارا ہے اپنی کتاب میں تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ یہ مسئلہ صرف قارون سے متعلق نہیں تھا بلکہ ہر مالدار سے یہ مسئلہ متعلق ہے. جس کے ساتھ بھی مال ہے جس کے قبضے میں بھی مال ہے اس کے لیے یہی حکم ہے جو قارون کو دیا گیا. حکم نہیں بدلتے. ہاں استعمال کے طریقے بدلتے ہیں. استعمال کے طریقے بدلتے ہیں. عمل کے طریقے بدلتے ہیں. طریقہ الگ اصل حکم تو ہوتا ہے. تو اس کو یہ حکم دیا تھا کہ وقت ارے اسی میں آتا کردار ہوتا رہا کر تو اس کو اللہ نے جو مال دیا ہے اس سے اپنے آخرت بنا ہے. وہ اپنی زینت میں دیکھتا تھا اور اس کو اپنے کمال پر اپنے مال پر یہ غرور تھا. یہ تو میرا مال ہے, میں نے کمایا ہے, میں نے اس کو بچایا ہے, اس میں کسی کا کیا حق ہے؟ انکار کر دیا اس میں کسی کا حق نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی تھی کہ مال کا دین بنا. مال کا دین بنا تھا کیونکہ ہر حالت کا دین بنانا ضروری ہے. تندرستی ہے تو تندرستی کا دین بناؤ. بیماری ہے تو بیماری کا دین بناؤ. سفر میں ہے تو سفر کا دین بناؤ. ہر لائن کا دین ہوتا ہے یعنی اس میں عمل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. اسی کی تبلیغ ہوتی ہے کہ مال ہے تو مال کا دین بناؤ. مال کا دین اختیار کرو تاکہ یہ مال اس میں برکت بھی ہو جائے اس میں بدلہ بھی ہو جائے اور اس کی وقال سے حفاظت بھی ہو جائے. تو وہ بات اس کو سمجھائی گئی کہ تو اپنے مال سے اپنے آخرت بنا لے. اس کو اپنے مال اس کی زینت پر کر رہا تھا اس لیے اس نے اس کو بات نہیں مانی. تو کہیے تو میرا اپنا مال ہے اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے. یہ بڑی بلا ہے کہ آدمی اپنی صلاحیت کو اپنا حق سمجھ جائے. یہ دین نہیں ہے کہ اپنی صلاحیت کو اپنا حق سمجھے بلکہ اپنی صلاحیت کو امانت سمجھے. چاہے جانی صلاحیت ہو مالی صلاحیت ہو کسی بھی لائن کی صلاحیت ہو وہ صلاحیت اس کا حق نہیں ہے. حق کس کا ہے کہ حق تو صرف اللہ کا ہے اسی کا ہے. اللہ ہی مالک ہے باقی سب مملوک ہے. اللہ ہی خالق ہے باقی سب مخلوق ہے. تو جتنی بھی صلاحیتیں انسانوں کے پاس ہے وہ انسانوں کا اپنا حق نہیں ہے بلکہ وہ ان کے پاس اللہ کی امانتیں ہیں اور اللہ کی نعمتیں ہیں. بطور امانت کے دیا ہے بطور نعمت کے دیا ہے. نعمت کے کہہ کر دیا تاکہ فائدہ اٹھاؤ. امانت کہہ کر دیا تاکہ حق ادا کرو. ہر نعمت کے یہ دونوں رخ ہوتے ہیں کہ یہ نعمت بھی ہے یہ امانت بھی ہے. یہ نعمت بھی ہے یہ امانت بھی ہے. دین اس لیے سمجھنا ہے میرے دوستو. اگر دین سمجھے گا تو دھوکہ نہیں کھائے گا کہ بھائی یہ میرے پاس نعمت بھی ہے یہ میرے پاس امانت بھی ہے. نعمت کا پہلو یہ ہے کہ اسے پیدا اٹھاؤ کھاؤ پیو اپنی ضرورت پوری کرو. اور امانت ہے کہ امانت ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اسے حق ادا کرو. اسے حق ادا کرو کہ اس کا کیا حق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو شکایت ہے کہ ہم تو نعمتیں دیتے ہیں اور یہ شکر نہیں کرتے. یہ شکر نہیں کرتے یعنی حق ادا نہیں کرتے. نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور حق ادا نہیں کرتے. یہ ناشکری ہے. شیطان آدمی کو ناشکری کی طرف لے جاتا ہے. جب ناشکری ہوگی تو اللہ کا حق ادا نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کو یہ دعوت دی. لیکن لوگ اس کی زینت سمجھ کر کے اس کو گدوں کا کہا ہے. تو اس زمانے کے دیکھ بندوں نے اور دینداروں نے یہ کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے آخرت میں جو ملے گا وہ اصل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک مدت تک ایسا چلنے دیتے ہیں. کوئی غلط روش ہو تو غلط روش پر بھی فوراً پکڑ نہیں ہوتی بلکہ اس کو سدھرنے کا موقع دیتے ہیں. اس کو دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ حق بات کی. سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ مت کرو. دعوت آتی ہے اس کو دعوت پہنچتی ہے. پھر اگر وہ سمجھدار ہوتا ہے تو اپنا راستہ بدلتا ہے. یہ میں غلط کر رہا ہوں اپنے راستے کو چھوڑ غلط راستے کو چھوڑ دیا حق راستے پر آ گیا کہ یہ اس نے ہدایت پائی. اور بعض ہوتے ہیں کہ ان کو اس نعمت سے محبت ہو جاتی ہے. اس کو فتنہ کہتے ہیں کہ ہر نعمت فتنہ ہے. اور فتنہ کے معنی لڑائی کے نہیں ہے. فتنہ کے معنی ہے آزمائش کے. یہ آزمائش میں آ گیا اب دیکھو کیا کرتا ہے صحیح کرتا ہے یا غلط کرتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے ناراض کرتا ہے دین بگاڑتا ہے یا دین بناتا ہے. اس کو فتنہ یہ فتنہ ہے کہ مال اولاد فتنہ کہ اس میں ڈال کر آدمی کا امتحان ہوگا کہ وہ کس روپ پر جاتا ہے. اس لیے جب اسباب پیدا ہو جاتے ہیں تو احکام کی دعوت آتی ہے تاکہ وہ اس کے فتنے سے بچ جائے اور کام کا بن جائے. اس لیے اس کو دعوت دی تھی مگر اس نے اپنی دعوت کو رد کر دیا اس بنیاد پر کہ ہمارا ہے. حالانکہ آدمی کا کسی بھی نعمت کا حق نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی عطا ہے. اللہ کی عطا ہے. وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله. تمہارے پاس جو نعمت ہے وہ تمہاری ہے وہ تو اللہ کی نہیں ہو جائے. جب تک چاہیں گے رکھیں گے جب چاہیں گے چھین لیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کے زوال سے پناہ مانتے تھے. یا اللہ نعمت پر زوال نہ آوے یہ تو پریشان ہو جائے گا. تندرستی تھی وہ نعمت پر زوال آ بیمار ہو گیا مالدار تھا غریب ہو گیا محبت تھی دشمنی ہو گئی نعمت پر زوال آتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی کہ نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگو کہ اللہ نعمت پر زوال نہ آئے. بلکہ نعمت کا حق ادا کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے. یہ تعلیم ہے, یہ تعلیم ہے. دعاؤں میں بھی آپ کی تعلیم ہے, دعوت میں بھی آپ کی تعلیم ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں بھی نبی ہیں, اپنی دعاؤں میں بھی نبی ہیں. دعوت میں اسی بتایا کہ کیا کرنا ہے, اور دعا میں بتا کہ کیا مانگنا ہے. کیونکہ آدمی کر کے مانگتا ہے کہ میرا کام ہو گیا مجھے دے دو, مزدور کام کر کے مانگتا ہے, نہیں مانگتا. عمل کرنے والا عمل کے بعد اپنا نتیجہ مانگتا ہے. تو مانگنا بھی سکھایا کہ اللہ سے کیا مانگو گے, کہ نعمت ملی ہے تو نعمت میں کیا کرو گے. کہاں کہ نعمت جب ملی ہے تو نعمت کی محبت نہیں مانگنی ہے, اللہ بلکہ کیا مانگ رہے. تو فرمایا اللہ وما رزقتنی مما احب فاجعل لي قوة لي فيما تحب, کہ اللہ جو نعمت مجھے دے رکھی ہے آپ نے الحمد للہ, اب آگے میں یہ مانگتا ہوں کہ یہ نعمت جو ہے وہ تیری تابے داری میں میری مدد کرے. جسے دوا تندرستی میں مدد دیتی ہے, بیماری زائد ہوتی ہے اور تندرستی آتی ہے, قوت پہنچاتی ہے, ایسے جو نعمت مجھے ملے اس کے بارے میں میری درخواست یہ ہے کہ تیری تابے داری میں, تیری اطاعت میں یہ نعمت مجھے مدد کرے, میری قوت بڑھا دے. وما رزقتنی من نعمت جو نعمت مجھے پسند ہی رہتی ہو آپ نے مجھ کو دی ہے, تو اگلی حاجت میری یہ ہے کہ اب یہ نعمت ایسی طرح میں استعمال ہو جو تیری پسندیدہ, جو تیرے پسندیدہ طریقے ہیں اس میں یہ میری مدد کرے. یہ نعمت سے میں تیرے پسندیدہ طریقوں کو چلوں, تیرے جو کام تجھے پسند میں وہ کروں, اس اچھے کام میں یہ نعمت مددگار بنے. یہ نہیں کہ وہ اچھے کام میں رکاوٹ بنے, ورنہ وہ رکاوٹ بھی بنتی ہے, رکاوٹ بھی بنتی ہے. کہ رکاوٹ دو وجہ سے بنتی ہے, ایک تو رکاوٹ اس وجہ سے بنتی ہے کہ اس نعمت کی محبت آ گئی, اب محبت سے مغلوب ہو گیا, محبت سے مغلوب ہو گیا, اب نعمت کو اپنے پاس سے ہٹنے نہیں دیتا, روک کے بیٹھتا ہے کہ ہماری ہے, اس میں کسی کا حق نہیں ہے. ادامت سے ان کا یہ رحمان ہوا کہ انسان کی خصلت یہ ہے کہ اس کو اچھائی ملتی ہے تو اس کو روک کے بیٹھ جاتا ہے کہ ہمارا ہے, اب کسی کو دیتا نہیں, اسے حق ادا کرتا نہیں. یہ عام مزاج ہے انسان کا. اور اگر اس کو کوئی ناگوار بات پہنچے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے, میں کیا ہوں پریشان. یہ بات نہیں ہے, یہ بات غلط ہے. بلکہ نعمت ملی ہے تو نعمت میں حق دیکھنا ہے کہ نعمت کا کیا حق ہے, اس نعمت سے کیا حق رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حقوق ادا کرنے کی جگہ بتایا ہے اور آخرت کو بدلہ پانے کی جگہ بتایا ہے, کہ یہاں حقوق ادا کیے جائیں گے اور آخرت میں بدلہ ملے گا. یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ, اسی وجہ سے سارے اسباب دیے ہیں کہ اسے حقوق ادا کرو. یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے اور اس کی محبت میں حق ہی بھول جائے کہ اللہ کا کیا حق ہے, دوسروں کا کیا حق ہے, یہ اس کے لیے نہیں ہے. بلکہ یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی ہے. تو حقوق کو جاننے کے لیے دین سیکھنا ضروری ہے. جو دین نہیں سیکھے گا اس کو حقوق کی خبر نہیں ہوگی, اس کو اپنی حاجت راحت کی خبر ہوگی بس, کہ یہ میری حاجت ہے, یہ میری راحت ہے, یہ میری حاجت ہے, یہ میری راحت ہے, تاکہ آرام سے زندگی گزارتا رہے اور آخرت بھول جائے. نعمت کا یہ تقاضا نہیں ہے, بلکہ نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ نعمت کے ذریعے سے حق ادا کرو. اس لیے نعمت والوں کی طرف احکام آتے ہیں. آنکھیں دی ہیں تو اللہ نے آنکھوں کے احکام دیے کہ آنکھ سے یہ دیکھنا ہے, یہ نہیں دیکھنا ہے. کان دیے ہیں تو کانوں کے احکام دیے ہیں, زبان دیے ہیں زبان کے احکام دیے ہیں, اس طرح بدن کے اعضاء اور اس کے احکام, مال اور مال کے احکام, اسباب اسباب کے احکام. یہی کامیابی کی زندگی ہے. تبلیغ احکام کی ہوتی ہے, دعوت احکام کی ہوتی ہے, باقی اسباب ہر ایک کو اس کی قسمت کے مطابق اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. کسی کو حاکم بنایا, کسی کو تاجر بنایا, کسی کو مضبوط بنایا, کسی کو زمیندار بنایا, کسی کو غریب بنایا, کسی کو مالدار بنایا. قسم نہ بین ہوں معیشت ہوں, ان کی معیشت کو ہم نے تقسیم کیا, سب مردان نہیں ہے، سب غریب نہیں ہے، سب زمیندار نہیں ہے، مختلف معیشت ان کے الگ ہے. روزی پہنچانے کے لیے اللہ نے یہ طریقے اختیار کیے کہ ان کی معیشت کو الگ الگ کر دیا تاکہ ایک دوسرے سے ضرورت پوری ہو اور ان کی روزی کا بندوبست ہو. تو یہ تقسیم ہوئی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، روزی ہر ایک کے لیے، روزی کے اسباب بھی تقسیم ہو گئے گزارے کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے. اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات کہ جو جو اسباب ملیں گے اس کے احکام آئیں گے. جب اسباب میں احکام پورے کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اسباب میں احکام نہیں پوری کرے گا تو وہ دھوکہ کھائے گا کہ اسباب چھوٹ گئے، اسباب چھوٹ گئے یا یہ خود مر گیا اور زندگی کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی تو آخرت برباد ہوئی. اس لیے امتحان کی جگہ ہے، دنیا کو امتحان کی جگہ بتایا کہ اپنے امتحان میں سمجھو اور امتحان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرو. کہ امتحان میں کامیاب ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں میں کامیابی کا یقین کرے کہ اصل کامیابی تو اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں ایمان، یقین، خوف، یہ اس لیے دیا ہے تاکہ آدمی اصل اس کو سمجھے کہ اصل تو اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا ہے. اگر اللہ راضی ہے تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہے تو سارے حالات بگڑ جائیں گے. حدیث شریف میں ہے کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. تمام چیزوں کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب چاہیں گے کھولیں گے، جب چاہیں گے بند کر دیں گے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہیں، اللہ کہتے ہیں، جب چاہیں گے ان خزانوں کو کھولیں گے، جب چاہیں گے ان کو بند کر دیں گے. ہر چیز کے خزانے، بیماری ہو، تندرستی ہو، غریبی، مالداری، محبت، عداوت، یہ جتنے حالات ہیں اور جتنی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں. اس کی چابیاں تو اس کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں، جب چاہیں کھولیں گے، جب چاہیں بند کریں گے. یہ اللہ کی قدرت کی بات کہی ہے کہ ہماری قدرت کے نیچے ساری چیزیں ہیں. اس لیے بندوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرے. اللہ سے ہمارا تعلق بندگی کا ہے، عبادت کا ہے، رشتہ داری نہیں ہے، کوئی کسی سے کوئی رشتہ داری اللہ سے نہیں ہے. اللہ اپنے ذات میں اکیلا ہے، قل ھو اللہ احد، اللہ تو اکیلا ہے، اس کی کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی ہمشری نہیں، وہ اپنا اکیلا ہے اپنی شان بان کے ساتھ. ہاں ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے بندگی کا ہے، عبادت کا ہے، وہ اصلی تعلق ہے کہ ہم نے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے زندگی کا اصلی موضوع اور زندگی کا اصلی مقصد یہ زندگی عبادت پر آ جاؤ. عبادت ایک رکن ادا کرنے کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی تو عبادت کا حق ادا ہو گیا. کہ نماز بے شک عبادت ہے لیکن وہ عبادت کا ایک جز ہے، عبادت کا ایک رکن ہے، باقی اور عبادت کی چیزیں اور ہیں. تو عبادت یہ تو زندگی کا مقصد ہے، اور جتنے اسباب اور وسائل دیے گئے ہیں وہ عبادت میں مدد کے لیے دیے گئے ہیں، عبادت میں روکنے کے لیے یا غافل کرنے کے لیے نہیں دیے. اس لیے حکم ہے کہ ایمان والوں، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ سے غافل نہ کرے، اس میں ہوشیار رہو، اللہ سے تمہیں یہ چیزیں غافل نہ کرے. اگر ان چیزوں نے غافل کر دیا تو اس نے بڑا نقصان اٹھایا، وہ یہ نقصان میں پھنس گیا ہے. یہ مرتے ہو کہ تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ زندگی مل جائے یا میری زندگی کچھ بڑھ جائے تو میں پھر اپنی زندگی صحیح کروں، لیکن اللہ ایسا کریں گے، یہ ہدایت ہے، یہ تمہیں غافل ہے. اس لیے دعوت بھی آتی ہے، تعلیم بھی آتی ہے، پیغام بھی آتے ہیں کہ ہاں تاکہ زندگی کرو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف ہو جائے. جب زندگی کرو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں حکموں کی برکتیں نازل کریں. پہلے برکتیں آتی ہیں پھر بدلہ آتا ہے. اللہ ایمان والے کو بدلہ بھی، برکت بھی دیتے ہیں، بدلہ بھی دیتے ہیں. نماز کی برکت بھی ہے، نماز کا بدلہ بھی ہے، زکات کی برکت بھی ہے، زکات کا بدلہ بھی ہے. ایسے ہر عبادت اچھی بات ہے کہ اس کا بدل, اس کی برکت بھی ہے اور اس کا بدلا بھی ہے. برکت مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے, انبیاء کرام اللہ سے برکتیں مانگتے ہیں. اللہم بارک لنا فیما آتیتنا ولا تحرمنا برکت ما آتیتنا, اے اللہ جو دیا ہے اس کی برکت دے, جو ملا ہے اس کی برکت سے محروم نہ کرنا. دونوں باتیں, برکت آ گئی. یہ برکت جو ہے وہ تو ایک ایمان کا اثر ہے, ایمان پر برکت آتی ہے, کفر پر برکت نہیں آتی, نافرمانی پر برکت نہیں آتی, برکت ایمان پر آتی ہے. برکت کے دو سبب ہیں, برکت کے دو سبب ہیں. یہ دو سبب ہوئے تو آسمان کی برکتیں بھی ملیں گی اور زمین کی برکتیں بھی ملیں گی. وہ دو سبب کیا ہیں؟ کہ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. یہ بے شہروں میں بستیوں میں رہنے والے لوگ اگر اپنی زندگی اللہ کے یقین کے ساتھ, اللہ کے تقوی کے ساتھ گزارے, اللہ کا یقین, اللہ کا تقوی, اللہ کا یقین, اللہ کا تقوی, یہ دو طاقتیں ہیں. جیسے بجلی کی دو طاقتیں ہیں, ایک دور پھینکتی ہے ایک کھینچتی ہے. بجلی کی یہ طاقت ایک دور پھینکتی ہے ایک قریب کھینچ لیتی ہے. ایسے ہی یہ دو طاقتیں ہیں زندگی صحیح بنانے کے لیے, ایک ایمان یقین اور ایک اللہ کا تقوی اور یعنی اللہ کا ڈر. اگر یہ دو صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوگی اور زمین بھی برکتیں نکالے گی. برکت ایک عجیب چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اسباب میں ڈالتے ہیں, اس کی وجہ سے مسائل آسان ہو جاتے ہیں. برکت کا یہ اثر ہوتا ہے, یہ برکت ہو گئی یعنی مسائل آسان ہو گئے, مشکلات ختم ہو گئی, کام بن گیا. کیا ہو گیا؟ برکت ہو گئی. تھوڑا کھانا سب کے لیے کافی ہو گیا, تھوڑی تعداد ہوتے ہوئے مدد آ گئی. ہاں کیا ہو گیا؟ برکت ہو گئی, برکت ہو گئی. تو برکت ضرور دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, لیکن برکت کے اسباب اللہ تعالیٰ اور کا یقین, اس کے حکموں کا, اس کے خزانوں کا, اس کے وعدوں کا یقین کہ اللہ اصل کرنے والا ہے, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, وہ جو چاہے گا وہ ہوگا, وہ کرے گا تو ہوگا, وہ دے گا تو ملے گا. یہ یقین اور ایک اللہ کا ڈر, یہ دو طاقتیں ہیں. یقین کی تاثیر یہ ہے کہ جب جتنا یقین بڑھے گا اتنی اطاعت بڑھے گی, اتنی اطاعت بڑھے گی. یقین کی وجہ سے اطاعت بڑھتی ہے. اللہ کے وعدوں کا یقین, اس کے ثواب کا یقین, اس کے برکتوں کا یقین, یہ جتنا بڑھے اتنا آدمی عمل زیادہ کرے گا. یقین کی تاثیر ہے کہ وہ عمل کو بڑھا دیتی ہے. جب یقین کمزور ہوتا ہے تو پھر آدمی اپنے عملی زندگی میں کمزور پڑ جاتا ہے. کیوں؟ اس کا یقین کمزور ہے. یقین کرنے کے لیے ایمان یقین کی محنت دی ہے کہ ایمان یقین کی محنت کرو تو یہ والا یقین بنے گا, مال کی محنت کرو گے تو مال والا یقین بنے گا, عہدے کی محنت کرو تو عہدے والا یقین بنے گا. جس لائن کی محنت کرے گا اس لائن کا یقین بنے گا. ہم کو حکموں کی محنت دی ہے, ہم کو حکموں کی محنت دی ہے تاکہ حکم والا یقین آئے کہ نماز سے اللہ کی مدد آئے گی, صدقہ کرنے سے بلا دور ہو جائے گی, روزہ سے تقویٰ ملے گا, حج سے محتاجی دور ہو جائے گی. یہ سب جو فضائل میں سنتے ہیں وہ عملوں کی تاثیریں ہیں کہ جب اس پر محنت کرو گے تو اس کا یقین بنے گا کہ حج کریں گے کہ اللہ محتاجی دور کرے گا. حدیث شریف میں ہے کہ حاجی کبھی محتاج نہیں ہو سکتا, وہ غریب نہیں ہوگا, محتاج نہیں ہوگا, حج کی برکت سے اس کی محتاجی کم ہوگی. ایسے ہر ہر عمل پر وعدے کیا ہے, جب محنت ہوتی ہے تو وہ یقین بنتا ہے اور یقین کی وجہ سے آدمی اپنے عمل میں صحیح چلتا ہے. دوسری صفت تقوی کی ہے, تقوی دل میں اللہ کا ڈر. یہ صفت جب دل میں پیدا ہوتی ہے تو آدمی اپنے آپ کو ہر نافرمانی سے دور رکھتا ہے, ہر وہ بات جو اللہ کو ناپسند ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے گا. یہ دونوں سبب ہیں, یقین اور تقوی. یہ جب ملے گی تو برکتیں آسمان سے بھی ملے گی اور زمین سے ملے گی. یہ کہا کہ ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ایمان یقین کی محنت ہے. جب ایمان یقین کی محنت کی جائے گی, جس کی دعوت دی جائے گی, اس پر جان مال خرچ ہوگا, جس کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے دوسروں میں محنت کی جائے گی, تو اندر یقین بنے گا حکم والا. جیسے مال کی محنت کرنے سے چیزوں والا یقین بنتا ہے, مال کی محنت کرنے سے, مادے کی محنت کرنے سے چیزوں والا یقین بنتا ہے, اس پر اطمینان ہوتا ہے اس کو اپنی سیٹ پر. ایسے ایمان والے کو کہ ایمان والے کو اللہ کے وعدے والا یقین ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا اور اللہ میری مدد کرے گا. اتنی ماں تم گئے نہ کم تم اس سلاد وہ تم اس آمن تم بے روشن. اللہ کہتا میں تمہارے ساتھ ہوں, یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہے. کس بات پر؟ کہ تم نماز قائم کرنے والے بنو, زکات دینے والے بنو, رسول کی تابع داری کرنے والے بنو, تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں. جب اللہ ساتھ ہو گئے تو کسی کی ضرورت نہیں. مالک کے ساتھ ہے, مالک ہی ساتھ ہے تو آپ کسی جن کی ضرورت نہیں. آخر حکومت ہوگی, یہ وعدے کہلاتے ہیں. تو جب آدمی اس حکموں کی محنت کرے گا کہ میں نماز پڑھوں گا اور اللہ مدد کرے گا, رسول کی اطاعت کروں گا, اس کی سنتوں پر, ان کے طریقوں پر عمل کروں گا کہ اللہ کی مدد آئے گی, اور یہ چھوڑ گیا کہ پھر کوئی چیز مدد نہیں کر سکتی, کوئی چیز مدد نہیں کرے گی, ساری کائنات مخالف ہو جائے گی. نافرمانی کی وجہ سے حالات خراب ہو جائیں گے, یعنی ساری کائنات جو ہے وہ خلاف جائے گی. کیوں؟ کہ اللہ ناراض ہے. ایک ہی راستہ ہے اپنی زندگی کا, کامیابی رہنے کا, اللہ والا یقین, اللہ کے حکموں کی اطاعت, اس کے نافرمانی سے بچنا, اور جو حق اللہ تعالیٰ نے قائم کیے ہیں اس کا ادا کرنا. اللہ کے حق کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم اللہ کے حقوق کی وہ ہے کہ اس کا ادا ہونا فرض ہے, جیسے نماز ہے, زکات ہے, روزہ ہے, حج ہے, یہ فرائض کہلاتے ہیں. یہ فرائض کہتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے, اس کا ادا ہونا ضروری ہے. جب تک تندرستی ہے, طاقت ہے, اس کا ادا ہونا ضروری ہے. بدن میں تندرستی ہے کہ نماز کا ادا ہونا ضروری ہے, وہ کسی حال میں معاف نہیں. ایسے مال دیا ہے کہ مال دیا ہے تو مال کے مال کا حق ادا ہونا ضروری ہے. مال میں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مال کو جمع کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا, مال کو خرچ ہونے کے لیے پیدا کیا. جب تک مال خرچ نہیں ہوگا حاجت پوری نہیں ہوگی. یہ بات تو ہے نہیں کہ جب تک مال خرچ نہیں ہوگا حاجت پوری نہیں ہوگی. اگر آپ کی جیب میں ہزاروں روپے ہیں تو وہ روپیوں سے آپ چائے نہیں پیئیں گے جب تک کہ اس کو خرچ نہیں کرو. نفق, مال کے نفق, نفق کے مطلب خرچ ہو جانا, کہ جب تک مال خرچ نہیں ہوگا حاجت پوری نہیں ہوگی. اس کو خرچ کرنے کے لیے یہ نہیں پیدا کیا, جمع کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا ہی نہیں ہے. ہاں حضور فرماتے ہیں مجھ پر یہ وہی نہیں آئی ہے کہ میں تاجر بنوں اور مال جمع کروں, یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تو مال کو کہ مال کی تو تاثیر ہے خرچ ہونا, یہ خرچ ہونے کے لیے بڑا. جو مال خرچ نہیں ہوا ہوتا ہے وہ جمع ہوتا ہے کہ وہ نقصان ہے, کہ اس کو نفع بھی نہیں ملتا ہے, دوسرا اس کی حفاظت کی فکر میں رہتا ہے. ایک فکر اس کی حفاظت کی ہوتی ہے, دوسری فکر اس کے جمع کرنے کی ہوتی ہے. تو یہ اس کی فکروں میں ہوتا ہے, مال کے نفع میں نہیں. کہ مال کا نفع, کہ مال کا اصلی نفع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو حق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا. جی ہاں, مال کو حق ادا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, اور حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے, دین کا علم دیا ہے. جو دین سیکھے گا, دین کا علم سیکھے گا, اس کو یہ ضرور سمجھ میں آئے گا بات کہ مال میں حقوق ہے. جو دین نہیں سیکھے گا اس کے دل میں مال کی طرف سے لالچ آئے گا, تو وہ مال کو روکے گا اور حق ادا نہیں کرے گا. تو مال کو روکنا یہ بخیلی کہلاتی ہے, بخل, بخیل, کنجوسی. کنجوسی کے درجے ہیں, بات درجے کنجوسی کی حرام ہے, کہ بخیلی حرام ہے. کہ کون سی بخیلی حرام ہے؟ کہ وہ بخیلی حرام ہے جو واجب حقوق کو ادا کرنے دے نہ کرنے دے. بخیلی کی وجہ سے واجب حقوق ادا نہیں کیے کہ یہ بخیلی حرام ہے, اس کو اپنا علاج کرنا پڑے گا کہ یہ بیماری میرے اندر سے نکل جائے, کہ مجھ سے واجب حقوق ادا نہیں ہوتے, یہ بخیلی حرام ہے. بجائے صدقات پڑھنا, بجائے صدقات میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو بجائے قید ہے. بہت تفصیل سے امت کو یہ بات سمجھائی کہ بخیلی کا ایک درجہ حرام ہے, کہ وہ کیا کیا واجب حق ادا نہ کرے. مال میں کیا کیا حق واجب ہے؟ میں نے کہا نا اللہ جتنے اسباب دیں گے اتنے احکام دیں گے, تاکہ اپنے اسباب میں احکام کے ساتھ زندگی گزارے. یہ دین ہے, اپنے اسباب میں احکام کے ساتھ زندگی گزارنا, اس کا نام دین. اور اپنے اسباب میں احکام کو چھوڑ دینا, کہ یہ فسق ہے, یہ فسق ہے, یہ نافرمانی ہے کہ اسباب اللہ نے دیے اور احکام انہوں نے توڑ دیے یا چھوڑ دیے. کافر حکم توڑتا ہے, مسلمان حکم چھوڑتا ہے. کافر حکم توڑتا ہے, مانتا ہی نہیں کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہے, تو اس نے تو بات ہی توڑ دی. مسلمان توڑتا تو نہیں ہے لیکن چھوڑتا ہے. یہ چھوڑنے کی وجہ سے یہ گنہگار ہوتا ہے, یہ ناشکرا ہوتا ہے, یہ ناشکرا ہوتا ہے کہ اس کو نعمت بھی تھی اور اس نے ہمیں یہ کرتا تھی. اس لیے حکم ہے کہ شکر گزار بنو, نعمت کو بھی استعمال کرو, کھاؤ پیو اور شکر گزار بنو. یہ تعلیم ہے. کلو کے درست کرم پہ تم بس کرو رہو بل دتم بئی بتم وربن بھپور, کھاؤ پیو استعمال کرو لیکن شکر گزار بنو. جو قومیں بڑی بڑی مالدار ٹھیک ماضی ہیں ان کو یہ تعلیم دی تھی کہ تمہاری مالداری مبارک, کوئی گناہ نہیں مالدار ہونا, کوئی گناہ نہیں زمیندار ہونا, لیکن اس کی شکر گزاری ضروری ہے کہ اس نعمت میں حق ادا ہو جائے. تو میں نے کہا اللہ نے مال دیا ہے, حضور نے فرمایا میری امت کی بڑی آزمائش مال میں ہے, بڑا فتنہ میری امت میں مال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے کمانے کے راستے بھی بتائے, مال کے خرچ کرنے کے راستے بھی بتائے. اسی طرح سے کماؤ, اسی طریقے سے خرچ کرو. ہاں جب جاری پانی کی طرح آتا رہے پانی جاتا رہے تو وہ پانی بگڑتا نہیں ہے, جاری پانی بگڑتا نہیں ہے, ہاں متاثر نہیں ہوتا. لیکن جو پانی جاری میں راکی دے اپنے کا جم گیا وہ پرانا ہو جاتا ہے, جس کو میں کوئی استعمال نہیں کرو گے اس کا پانی سڑ جائے گا. ایسے بات کہ مال کے مال میں اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے اور مال قربان کرنے کے لیے دیا ہے, جمع کرنے کے لیے نہیں دیا, قربان کرنے کے لیے دیا ہے کہ اس کی منفعت اور اس کا نفع اس کی قربان کرنے میں ہے, اس کے خرچ کرنے میں ہے. یہاں تک کہ اگر خواہشات ہیں تو خواہشات پوری کرنے کے لیے بھی مال خرچ کرنا پڑے گا. مال خرچ نہیں کرے گا تو خواہش بھی پوری نہیں ہوگی. ہاں حالانکہ خواہشوں سے تو محبت ہے, خواہشوں سے محبت ہے, لیکن اگر مال جمع کرے تو اس کی خواہش بھی پوری نہیں ہوگی. دھوکا رہے گا, پیاسا رہے گا, جو مال جمع کیا ہے تو خرچ نہیں کرتا, کھانے پینے کی خواہش ہے. تو اپنے خواہشوں کے لیے بھی مال خرچ ہوتا ہے. دین نے یہ کہا کہ خواہشوں پر مال خرچ ہونے کا تو رواج ہے, تم مال کو حق پر خرچ کرو تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے اور شکر ادا ہو جائے. جب شکر ادا ہوگا تو مال محفوظ, نعمت محفوظ رہے گی. شکر ادا نہیں ہوا تو نعمت خطرے میں آ گئی, شکر ادا نہیں ہوگا تو نعمت خطرے میں آ جائے گی. نا شکری کی وجہ سے نعمت پر زوال آئے گا, نعمت چھینی جائے گی. ہاں اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں یا اس کو نعمت میں سے دور کر دیتے ہیں, نعمت اپنی جگہ رہے گی ان کو دور کر دیتے. چلو تم نعمت کے لائق نہ ہو, تم ہٹو, دوسروں کو لائیں گے ان کی جگہ پر. کیوں کہ وہ حق ادا کریں گے یہ حق ادا نہیں کرتے. تو زواج کی دو شکلیں ہیں, یا تو اللہ تعالیٰ نعمت ہی چھین لیتے ہیں ناراض ہو کر کے, یا یہ کہ نعمت کو اپنی جگہ بھیجتی ہے ان کو ہٹا دیتے. قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کی قدر نہیں کی. اللہ نے بڑی نعمت دی تھی کہ ان کے قوم میں ان کے خاندان میں نبی بھیجا, قرآن کی زبان میں اتارا اور بڑی بڑی نعمتیں دی, اور جب دین آیا تو انہوں نے آپ کے اللہ کے نبی کی مخالفت کی, دشمنی کی, پریشان کیا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو تو رکھا اور قریش کو اجاڑ دیا, قریش کی حیثیت ہی اجڑ گئی. جہنم اتنا پاس بنا دے دے کہ قریش کے بارے میں کہ دیکھا نہیں اس کو ہم کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کے جواب میں ناشکری کی ہے, کہ نعمت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ کا دین, نعمت اللہ کی کتاب, یہ ان کو ملی تھی, انہوں نے اس کے جواب میں کفر کیا, رسول کو ستایا, قرآن کا انکار کیا, بیٹو کس سے کہانیوں کی کتاب ہے یہ کہا, کس سے کہانیوں کی کتاب ہے یہ کہا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو جادو بتایا, یہ جادوگر ہے, یہ قدر کی. دیکھا انہوں نے اللہ نے ان کو نعمت دی تھی, انہوں نے نا قدر کی. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ نے قریش کو اجاڑ دیا, ان کی حیثیت ہی ختم ہو گئی, اور اس کی جگہ اللہ انصار مدینہ کو لائے اپنے نبی کی مدد کے لیے. اس عائشہ صدیقہ کا فرما دی تھی جب قریش نے ناقدری کی قریش کو ہٹایا, چلو تم ہمارے نبی کی خدمت کے لائق نہیں, تم ہمارے دین کی مدد کے لائق نہیں ہو, ہم تمہاری جگہ دوسرا بلائیں. تو مدینہ کے لوگوں کو لائے, ان سے تعارف کو اور کے پیسے ہیں دوسرے کے. تو ایسے جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے دینی دنیاوی, تو پھر وہ نعمت اٹھا لی جاتی ہے. اس نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بڑا تھا, مال اور جان یہ دو بڑی نعمت ہیں, یعنی حیات اور مال یہ دو بڑی نعمت اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے, اسی پر ساری ذمہ داری آتی ہے کہ جان مال کا استعمال کہاں ہوگا, جان مال کا استعمال کہاں ہوگا. تو نبی آ کر یہ کہتے ہیں کہ جان مال کا استعمال حقوق کی ادائیگی پر ہوگا اصل, اس لیے وہ حقوق کا علم دیتے ہیں کہ اللہ کا یہ حق ہے, بنانے کا یہ حق ہے, بنانے کا یہ حق ہے, سب آپ کے حقوق بتاتے ہیں. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے, جو دین نہیں سیکھے گا اسے حقوق کی خبر نہیں ہوگی کہ مجھ پر کیا حق ہے, مجھ پر میری ذات کا کیا حق ہے, کسی خبر نہیں ہے. اپنی ذات کی ضرورت کی خبر ہے, جو کھانے کی ضرورت, پینے کے پہننے کی ہونے کی, تو یہ تو حاجت ہے, یہ تو ہر جانور کو خبر ہے کہ کیا حاجت ہوتی ہے. جانور بھی بھوکا ہوتا ہے تو کھانے کی تلاش میں نکل جاتا ہے, پیاسا ہوتا ہے تو پانی کی جگہ پہ چلا جاتا ہے, خطرہ ہوتا ہے تو بھاگ جاتا ہے, یہ تو حاجت ہے. حاجت کا شعور اور دھیان تو ہر جانور میں ہوتا ہے, یہ کوئی کمال نہیں ہے, بلکہ کمال یہ ہے کہ مجھ پر کیا حق ہے, میں انسان ہوں اور دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. تو یہاں حقوق ادا کرنے کی بات ہے, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیا ہے, آپ نے حقوق بتائے. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا. پہلا حق اللہ کا. حضرت معاذ بن جبل سے حضور پوچھتے ہیں, معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کیا مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا, اسی کی ذات کے ساتھ یقین ہوگا کہ اللہ جو کرے گا وہ ہوگا, اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا, اللہ کا فیصلہ اصل ہے, اللہ کے فیصلے سے سب کچھ ہوگا, اس کا یقین کرو. اور زندگی کہ اپنی زندگی اللہ کی عبادت کرے گا, اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ, یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے, تاکہ اللہ کی عبادت کا حق بتائے کو عبادت کیا کیا ہے, کتنی ہے, کیسی ہے, کیسی ہونی چاہیے. اس لیے ہر نبی آ کر سب سے پہلے عبادت کی دعوت دیتا, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارے لیے کوئی عبادت کلائے گی. پہلا حق اللہ تعالیٰ کی عبادت کا, اور عبادت عبادت کے علم سے صحیح ہوتی ہے. اگر عبادت کا علم نہیں ہے تو عبادت غلط ہوگی. جیسے دنیا کی ہر چیز کے اس کے استعمال کرنے کے لیے اس کا علم ضروری ہے. جتنی نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں لوگ اس کو سیکھتے ہیں. جب گاڑیاں نہیں تھیں اب گاڑیاں ہیں, لوگ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں. سائیکل ہے تو سائیکل چلانا سیکھا, موبائل ہے تو موبائل سے چلانا سیکھا. ہاں ہر چیز آئے اس کا علم ضروری ہے, نہیں تو اس کا نفع نہیں ہوگا. ایسے ہی میرے بھائیوں دین کا علم ضروری ہے. جب دین کا علم ہوگا تو دین کا نفع ہوگا. دنیا کے علم سے دین نہیں چلے گا, دنیا کے علم سے دنیا بنے گی, مادہ بنے گا, دنیا کے اسباب کی ترقی ہوگی. دنیا کے علم سے وہ پڑے بنا نہیں ہے, لیکن دین بنے گا دین کے علم سے. دین کے علم کے لیے اللہ نے وحی نازل کی, 23 برس تک قرآن شریف اترا, عمل کرانے کے لیے, ہدایت دینے کے لیے, زندگیوں کو صحیح بنانے کے لیے, حقوق کی فرمائش کے لیے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ عملی طور پر اس کو بتائے. اس لیے عبادت کا جو وظیفہ ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے عبادت کا علم. ہماری ترتیب میں علم و ذکر ہے 6 نمبروں میں. علم و ذکر یہ اسی وجہ سے کہ عبادت کرنی ہے تو عبادت کا علم حاصل کرو, عبادت کے علم سے عبادت صحیح ہو. عبادت کا علم دو طرح کا ہے, فضائل مسائل. فضائل کے علم سے اپنی عبادت کی قیمت سمجھ جائے کہ میری عبادت کی کتنی قیمت ہے. آدمی جس چیز کی قیمت سمجھے گا اسی قدر کرے گا, اس کی حفاظت کرے گا, اور جس چیز کی قیمت نہیں سمجھا اس کو ضائع کرے گا. کیوں مجھے خبر ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا قیمت ہے, میرے کام کا نہیں ہے, لے جاؤ. ہاں اور جس کو قیمت نہ دو وہ اسی قیمت کرے گا. جہالت کی وجہ سے دین کی بے قدری ہوتی ہے. ورنہ تو ایک سبحان اللہ بہت پہاڑ سے بڑا ہے. ایک سبحان اللہ حدیث شریف میں, ایک سبحان اللہ بہت پہاڑ سے بڑا ہے. سبحان اللہ آزم میں اللہ اکبر آزم میں, یہ اسی قیمت بتائی. لیکن جب اسی قیمت نہیں ہوگی تو پھر اس کو ضائع کریں گے. کہ سبحان اللہ آزم میں دوں, اور جس کو اسی قبر ہوگی وہ کبھی ضائع نہیں کرے گا کہ نہیں اس کو پڑھیں. حضرت علی فرماتے تھے کہ تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں 33 مرتبہ, اور اللہ اکبر 34 مرتبہ. فرمایا یہ حدیث مجھ کو جب سے پہنچی ہے میں نے یہ کبھی میرے سے چھوٹی نہیں ہوئی, میں اس کا پابند ہوں. جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ نمازوں کے بعد اور سوتے وقت یہ پڑھی جاتی ہے, یہ بھی چھوٹی نہیں ہوئی. کسی نے پوچھا کہ فلاں موقع پر آپ میدان میں تھے, میدان جنگ میں بہت مصروف تھے, اس میں پڑی تھی؟ کہاں, اس نے بھی پڑی تھی. تسبیح ہماری طرح سے کہ پین کرا دی ہے, رہنے دو ایسے. ہاں انفرادی ہے, انفرادی چھوڑنے کے لیے تھوڑا ہوتا ہے, اجتماعی بھی کرنے کے لیے ہوتا ہے, انفرادی بھی کرنے کے لیے ہوتا ہے. چھوڑنے کے لیے تو کوئی نہیں, چھوڑنے کے لیے تو وہ چیزیں ہیں جو گناہ ہے, وہ چھوڑنے کے لیے. یہ چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. کیوں کہ ہر عمل کا اثر بھی ہوتا ہے اجر بھی ہوتا ہے. ہر عمل کا اثر ہوگا اجر بھی ہوگا. جسے آپ نمک ڈالیں گے کھانا ہے تو نمک کا اثر ہوگا, یہ نہیں ہوگا. تیل ڈالو گے تیل کا اثر ہوگا, مسالہ ڈالو گے مسالے کا اثر. ایسی زندگی میں میرے دوستوں جو عمل کرے گا اس کا اثر ہوگا دل پر, اور اس کا اجر ہوگا یعنی اس کا ثواب لکھا جائے گا. ہر عمل میں یہ دو تاثیر ہیں, اس کا اثر اس کا اجر, اس کا اثر اس کا اجر. تو جن کو یقین ہوتا ہے کہ اس پر اس کو یہ ملے گا وہ سبحان اللہ کو نہیں چھوڑے گا. یہ تو بہت پہاڑ سے پڑا ہے. وہ جب اس کا یقین نہیں رہتا پھر آگے کی بات ہے. اس لیے حکموں پر عمل کرنے کے لیے حکم والا علم, اس کے نتائج اور فضائل والا علم, تاکہ اس علم کی روشنی میں اس حکم کی اس کے درجے کی قدر ہو جائے اور حکم کو پورا کر کے خطا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسباب کو حکموں کے ساتھ جوڑا ہے, جو اسباب ملے ہیں اس کے ساتھ حکم ہے, یہ کرو. اس کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ دین کا علم حاصل ہونا ضروری ہے. عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جانتے ہیں, حالانکہ جو جانتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن وہ تھوڑا ہے. ہم نہیں کہتے ہیں نہیں جانتے ہیں, لیکن جو جانتے ہیں وہ تھوڑا ہے اور جو نہیں جانتے ہیں وہ زیادہ ہے. وہ جب جانے گا نہیں تو کیسے کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا. ہاں, کہ آپ کو معلم الناصر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ لوگوں کو خیر کی باتوں کی تعلیم دینے والے. یہ آپ کا شرف اور مرتبہ ہے, معلم الناصر خیر. یہ نبی کون ہے؟ ان لوگوں کو خیر کی باتوں کی تعلیم دینے والے. تو جو چیز خیر کی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. اس مال میں کیا خیر ہے تو مال کے خیر کی تعلیم دی ہے. اگر یہ مال کی خیر حاصل نہیں ہوئی تو پھر مال کا شر ہے, پھر مال کا شر آئے گا. کہ مال کے شر سے پھر بغاوت پیدا ہوگی نفس کے اندر, جنہ کہ مال کے نقصانات. تو اللہ تعالیٰ نے حیات اور مال یہ دونوں چیزیں ہم کو دی ہیں, اور یہ دونوں چیزیں بطور امانت کے بھی ہیں, بطور نعمت کے بھی دی ہے اور بطور امانت کے بھی دی ہے. نعمت تو اس لیے دی کہ ہم نعمت کے محتاج ہیں. آدمی اللہ کی ہر نعمت کا محتاج ہے. اگر اللہ نہ دے تو اس کی حاجتیں پوری ہوگی. تو اس لیے نعمتیں دی ہیں کہ ان کی حاجتیں پوری ہو جائے, ان کو راحتیں مل جائے اور زندگی اطمینان سے گزر جائے. تو جس طرح یہ نعمت ہے اس طرح وہ امانت بھی ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے حق ادا کرنا ہے. اس سے حق ادا کرنا, حق ادا کرنے کے لیے حق کا علم ضروری ہے. اس لیے دین سیکھیں گے تو حق کی خبر پڑے گی. علم نہیں سیکھا ہے تو حق کی خبر نہیں ہوگی. اپنی حاجت کی خبر ہوگی, اپنے لالچ کی خبر ہوگی, اپنی دنیا کی ترقی کی خبریں ہوگی, یہ ہوگا. تو یہ دھوکے کا سامان ہے. دھوکا اس لیے ہے کہ اس میں پھنس گیا, آخرت چھوٹ گئی. جو اصلی چیز تھی باقی رہنے والی وہ چھوٹ گئی. ہاں, اور جو ہاتھ میں آئی وہ باقی نہ رہی. تو نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا, یہ دھوکا ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں, یہ دین کا سوال کہ اپنے دین کو سیکھنا, علم و ذکر کا جو تذکرہ ہے ہماری دعوت میں وہ اس لیے کہ اپنا دین سیکھو تاکہ اللہ کا حق پہچان ہو, اپنی ذات کا حق پہچان ہو کہ میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے. تو کھانے پینے کو حق سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن کھانے پینے والا جو حق ہے وہ تو موت سے پہلے گا. موت کے بعد کھانے پینے کی بات ختم ہو جائے. اصل حق آدمی کی زندگی کا اس کے اوپر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے. یہ اصلی حق ہے. میری ذات کا مجھ پر اصلی حق یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤں. اس طرح ہر انسان کو یہ بات کہ اپنی ذات کو دوزخ سے بچاؤ, یہ تمہارے اوپر حق ہے. اگر تم اپنا بچاؤ نہیں کرو گے دوزخ سے تو کوئی دوسری چیز نہیں بچائے گی. بتا کر دے تو بیچ رہو گا, کوئی کسی کا بول نہیں اٹھائے کہ بھائی اس کو دو چکر رکھے جو میں چلے جاؤں کیسے. اس میں نہیں چلتی بات. تو آدمی کی ذات کا آدمی اوپر حق یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دو لکھ سے بچا. یہ اصل حق یا یو الذین آمنوا قوا انفسکم کہیں بھائی, اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو دو لکھ سے بچاؤ. کہ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو دو لکھ سے بچاؤ, یہ سب سے بڑا حق ہے. تو دوزخ سے کیسے بچائیں گے؟ دوزخ کو تو دیکھا بھی نہیں ہے اور دوزخ دکھائی بھی نہیں دیتی ہے, پھر دوزخ سے کیسے بچائیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت کا مفہوم یہ بتاتے ہیں, اس کا مفہوم یہ فرماتے تھے کہ اس آیت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین سکھاؤ, اپنے اہل و عیال کو دین سکھاؤ. جب دین سیکھو گے تو حق سمجھو گے, حق ادا کرو گے, کیونکہ دین میں حقوق کی تعلیم ہے. دین میں حقوق کی تعلیم دی گئی, مالداری میں مالداری کا کیا حق ہے, غریبی میں غریبی میں کیا حق ہے, تو یہ سب حقوق کی تعلیم دی ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ. اس نے کیسے سمجھانے کے دو تک تو دیکھی نہیں ہے. ہمارا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین سکھاؤ, حکایت نفس, اپنی ذات کو بچانا. کس سے بچانا ہے؟ دو دس سے بچانا. وہ کیسے ہوگا؟ یہ دین سیکھنے سے ہوگا. یہ نبی آ کر لوگوں کو دین سکھا دے, اسباب والوں کو ان کی اسباب کی زندگی میں دین سکھا دے کہ تم مالدار ہو تو مالداری کا کیا دین, تم غریب ہو تو غریبی کا کیا دین ہے, تم تاجر ہو تو تجارت کا کیا دین ہے. سرکار سر نے تاجروں کا دین سمجھا دیا, سارے علیہ السلام نے فیکٹریوں والوں کو فیکٹریوں کا دین سمجھا دیا. کیوں کہ وہ فیکٹریاں لے کے بیٹھے تھے, یہ تجارت لے کے بیٹھے تھے. سرکار علیہ السلام نے قوم ان کو تجارت کا دین بتایا تاکہ وہ اپنی زندگی میں دین لا کر اپنے آپ کو دودھ سے بچا اور حق ادا کرے. اس لیے دین آیا ہے کہ حق ادا ہو جائے, اپنی ذات کا حق ہے, اپنی ذات کو دو در سے بچا لے, دین سیکھ کر کے. اور ہماری ذمہ داری آگے کی بھی ہے. کیوں کہ یہ امت آخری امت ہے, یہ امت آخری امت ہے. ان کا نبی آخری نبی ہے, یہ آخر, اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے, نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو ہماری زندگی میں دوہرا کہ اپنے ذات سے اپنے آپ کو بنانا اور دوسرے بنے اس کی محنت کرنا, اس کا راستہ بنا, راستہ بنانا ایک محنت بھی ہے دین کی. تو اس کی وجہ سے اپنے ذات میں دین آئے گا سیکھنے سے, سکھانے سے. ہاں, کہ اپنے ذات میں دین لاؤ. وہ ان کو سکوں گا ادی کم نارا, اپنے آپ کو اپنے احساس کو دولت کی آگ سے بچاؤ. اس کے لیے صلاحیتیں دی ہیں کہ اپنی صلاحیتوں کو دین پر لگاؤ تاکہ دین زندگی میں آئے. پھر دوسری ذمہ داری کہ اپنی زندگی میں دین لاتے ہوئے دوسروں میں دین آئے, اس کی محنت کرو, اس کی ترغیب دو, اس کی دعوت دو. تو اپنی ذات میں دین لانا دین بھائیوں, وہ پہلی ذمہ داری ہے. مالداری ہے تو مالداری کا دین, غریبی ہے تو غریبی کا دین, بیماری ہے تو بیماری کا دین, تندرستی ہے تو تندرستی کا دین, ہر حال کا دین ہے. جسے بیماری میں بیماری کا کھانا نہیں کھاتا مریض کیا کرتا ہے؟ بیماری میں بیماری کا کھانا کھاتا ہے. بیماری کے کپڑے تو پہناتے ہیں اسپتال میں, اپنے کپڑے نہیں ہوتے, بیماری کے کپڑے. ہاں, بیماری میں بیماری کا پوشاک, بیماری بیماری کا بارا. ایسے بیماری میں بیماری کا دین, تندرستی میں تندرستی کا دین, غریبی میں غریبی کا دین, مالداری میں مالداری کا دین, محبت میں محبت کا دین, دشمنی میں دشمنی کا دین. ہاں, دشمنی کا مانے دشمنی کرو, ایسا نہیں ہے. دشمنی کا بھی دین ہے, محبت کا بھی دین ہے. اس لیے دین بڑی نعمت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل دین کے ساتھ بھیجا گیا تھا, کامل دین, پورا ہر حال کا دین. ہماری کوئی زندگی کا کوئی حصہ جہالت میں نہیں گزرے گا. ہم وہ کھانے پینے کا دین, سونے کا دین, اٹھنے کا دین, بیٹھنے کا دین. اس لیے میرے دوستو, جب دین ادا ہوگا تو ہر لائن کا دین آئے گا, ہر لائن کا حق ادا ہوگا, اور ہر لائن کی کامیابی ملے گی, ہر لائن کی کامیابی ملے گی. اور نبی یوسف صاحب فرماتے تھے کہ 100% دین ہے تو 100% کامیابی, 50% دین ہے تو 50% کامیابی. جتنا دین میں آتے اتنے کامیابی نہ آتے. پورا دین ہے تو پورے دین کے لیے سے کام کرنا ہے اور سیکھنا ہے اس کو. دین دین تو سیکھے بغیر نہیں آ سکتا. جو دین بغیر سیکھے ہوگا وہ رواجی ہوگا. وہ دین نہیں ہے, رواج ہے, رسم ہے. رسم کا کچھ نہیں بنتا. رسم علامت ہے دین کے بھیجنے کی. یہ دین میں بیا رسم رہ گئی. ہاں, اور جیسا بنا جب پہلے زمانے میں لوگوں کو دین میں جب رسمیں رہ جاتی تھی تو دوسرا نبی آتا تھا. وہ رشب مٹاتا تھا حقیقت لاتا تھا. ہمارے ذمہ ہوا کہ ہم اب نبی نہیں آئے گا بلکہ نبی کے کام کے ہم وارث ہیں, نبی کے کام کے وارث ہیں. جب دین مٹ رہا ہے تو ہم دین سیکھیں گے, دوسروں کو سکھائیں گے تاکہ حقوق ادا ہو جائے. دین نہیں ہوگا تو حق مرے گا, اللہ کا بھی مخلوق کا بھی. کہ اللہ کا حق ہے عبادت کا, اللہ کا حق ہے اخلاص کا, اللہ کا حق ہے استقامت کا. یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے یقین کے ساتھ زندگی گزارو, اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ رہو, استقامت کے ساتھ اللہ سستی کے ساتھ میں. یہ اللہ کا حق ہے. مخلوق ہے تو مخلوق کا حق ہے. یہ مخلوق کا کیا حق ہے کہ مخلوق میں انصاف سے رہو, مخلوق میں انصاف سے رہو. جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو, جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. اس سے انصاف قائم ہوگا اور حقوق کی پائمالی بھی ہوگی, حقوق ادا ہوگی. یہ اصولی بات ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا تو مسلم بنے گا. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا تو مسلم بنے گا. کہ اسلام یہ سکھاتا ہے, یہ انصاف کی بات ہے. مخلوق کے ساتھ کہ مخلوق کے ساتھ انصاف, مخلوق کے ساتھ احسان. حکم ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. یہ دوسروں کے ساتھ کیسے رہو گے؟ انصاف سے رہیں گے. جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے, جو اپنے ناپسند کریں وہ دوسروں کے لیے ناپسند کریں گے. یہ کھانا تھا اللہ صدیقہ پر ادھر ایسا ہو گیا تھا تو کسی کو دینا چاہتی تھی. آپ نے کہا کہ ایسا کھانا دوسرے کو دے تو اپنے ایک تو پسند نہیں ہے, دوسروں کیسے دیں گے؟ تعلیم ہے یہ, جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کو پسند کرو. یہ انصاف کی زندگی ہے. انصاف کی زندگی ہی میں حقوق کی حفاظت ہوتی ہے. غرض کی زندگی میں حقوق پامال ہوتے ہیں. جب جلدی انصاف کی نہیں ہوگی اغراض کی ہوگی تو ان کو حقوق پامال ہو جائیں گے. اس لیے ہم کو انصاف والا بنایا ہے. ان قوامین بالقسط, انصاف کے ساتھ قائم رہو. حکم ہے انصاف کے ساتھ قائم رہو کہ انصاف ہر وقت فرض ہے اور ظلم ہر وقت حرام ہے. انصاف ہر وقت فرض ہے اور انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا, تو ظلم ہر وقت حرام ہے. اتنا انصاف کے ساتھ رہو. دوسرا کہ احسان کے ساتھ رہو. احسان کے ساتھ رہو کہ اپنی جان مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ, ان سے فائدے کی امید مت رکھو, ان سے فائدے کی امید مت رکھو. کوئی فائدہ کسی سے نہیں لینا ہے, اس کو غرض کہتے ہیں. غرض اللہ کو ناپسند ہے. یہ غرض ہو جاؤ لوگوں سے, ان کی چیزوں سے. ہاں اپنی جان سے ان کا فائدہ پہنچا, اس کو اخلاق کہتے ہیں. اپنی جان سے دوسروں کو فائدہ پہنچے, ہماری جان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, اس کو اخلاق کہتے ہیں. کہ بندوں میں انصاف سے رہو, بندوں میں اخلاق سے رہو, تاکہ حقوق کی پیمانی نہ ہو اور معاشرہ اور ماحول صحیح ہو. حدیث شریف ہے کہ مدینہ منورہ اسلام سے حضور نے فرمایا کون اعراد اللہ اخوان, اللہ کے بندے رہو آپس کے بھائی رہو, اللہ کے بندے رہو آپس کے بھائی رہو. اور مال کے بارے میں, مال کے بارے میں انصاف سے فرمایا سخاوت سیکھو, سخاوت سیکھو, مال میں سخاوت سیکھو. انصار مدینہ سے کرنا کہ تم تو پہلے اپنا مال بہت خرچ کرتے تھے, جب اسلام آیا تو تنگی ہو گئی, یہ کیا بات ہے؟ سخاوت سے ہو. کیوں؟ کہ سخاوت کی وجہ سے احسان ہوگا, اس سے بخیلی کی وجہ سے احسان نہیں ہوگا, نقصان کرے گا تو اب پتا نہیں کرے گا. یہ سچی بات, یعنی احسان کرنے والے بات. احسان کرنا سکھایا مخلوق, مومن ہو غیر مومن ہو, انسان ہو جانور ہو, سب کے ساتھ احسان ہے, سب کے ساتھ احسان. کیوں؟ کہ اللہ احسان کو پسند کرتا ہے, اس کو اخلاق کرتا ہے. یہ تین بنیادی چیزیں زندگی میں, کہ ایمان یقین آ جائے, اعمال نیک ہو جائے, اخلاق اچھے ہو جائے, یہ بنیادیں ہیں تین. انہیں تین بنیادوں کی دعوت ہے, انہیں تین بنیادوں کی سیکھنے کی دعوت ہے, محنت کی دعوت ہے. یہ تین بنیادی ہونا, ایمان یقین صحیح ہو جائے کہ اللہ کرنے والا ہے, اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں, اس سے اللہ کی نافرمانی کسی حال میں نہیں ہوگی. اور اللہ کی دعوے داری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہوگی. اس لیے اپنے جان مال کو صحیح استعمال کریں گے, اللہ کی رضامندی پر اور اس کے ناراضگی سے بچ کر. یہ ایمان انصاف قائم ہو. کسی کا حق دبے گا نہیں بلکہ ادا کیا جائے گا, بلکہ انصاف حق سے زیادہ دیں گے. یہ تو اس کا حق ہے, یہ اور لوگ اس سے کیا عورت کی محبت ہوگی. ہمارے قرآن ساتھی سنا دیتے تھے نظام الدین کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب ان کو کہیں سفر میں جانا ہوتا تھا تو نظام الدین ریلوے اسٹیشن سے دور ہے, پہلے اتنے ریلوے اسٹیشن تھا, بہت ریلوے اسٹیشن ہو گئے, ورنہ تو پرانی دلوی ریلوے اسٹیشن تھا وہ تقریباً 10 کلومیٹر. وہاں جانے کے لیے ایک ساتھی تھا, گھوڑا گاڑی اس کا ٹانگا تھا گھوڑا گاڑی, وہی آتا تھا وہی لے جاتا تھا اور اس کی مزدوری مقرر تھی 12 آنے. اس وقت میں آنے چلے روپے کے 16 آنے ہوتے تھے, اب تو 100 پیسے ہو گئے. 12 آنے اس کی مزدوری ٹانگے گھوڑا گاڑی تو اس پہ حضرت جاتے تھے اور مزدوری کے بھائی مشرا لے جائے گا 12 آنے لے لیں, یعنی روپے میں 1 چمندی کم. لیکن حضرت اس کو پورا روپیہ دیتے تھے, 12 آنے نے 16 آنے روپے کے 16 آنے کرتے تھے انگریزوں کے زمانے میں, اب 100 پیسے ہو گئے, پورا روپیہ دیتے تھے. اور یہ فرماتے بھائی 12 آنے تو تیرا حق ہے ہم پر, اور یہ ایک اوپر سے آ رہا ہے کہ یہ ہماری طرف سے ہتھیار قبول کر لو, یہ احسان. اور اجرت دینا مزدوری دینا یہ تو اس کا حق ہے, انصاف کا تقاضا ہے. مزید پیسے دیے یہ احسان, ورنہ دھوکم دیا ان اللہ کرو بلا احسان, انصاف بھی کرو احسان بھی کرو, تو انصاف بھی ہو گیا 12 آنے اس کے 4 آنے ضائع دیے احسان. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ انتظار کر, اس کو محبت ہو گئی. کیا ہو گئی؟ محبت ہو گئی کہ اس کو جگہ بھاگا کرے گا کہ حضرت کا سفر ہے تو وہ آ جائے کہ میں لے جاؤں گا میں لے جاؤں گا. یہ کیوں؟ کہ اس کے حسن سلوک کی وجہ سے, یہ حسن سلوک سکھایا, ورنہ تو اجرت تو دے نہیں ہے ہر ٹانگے والے کو. جی ہاں, لیکن حسن سلوک اپنی جگہ ہے, اس کو کہتے ہیں ایمان اور احسان, انصاف اور احسان, کہ اس کی وجہ سے محبت پیدا ہوگی, سینے صاف ہو جائیں گے, سینے صاف ہو جائیں گے, ورنہ سینوں میں شکایتیں ہوگی. ہاں, سینوں میں شکایتیں پیدا ہو جاتی ہے, جب سینوں میں شکایتیں پیدا ہوگی تو آدمی تعاون سے رک جائے گا, پھر تعاون نہیں کرے گا, اس کو شکایت ہے. ہاں, قدرت کی بات ہے, شکایت پیدا ہوگی کہ شکایت نہیں پیدا کرنی ہے. اولا تو شکایت لانی نہیں ہے, ایک شکایت ہوتی ہے ایک بدگمانی ہوتی ہے, یہ دو چیزیں تعاون سے روک دیتے آدمی کو. جب آدمی بدگمان ہو گیا تو وہ تعاون نہیں کرے گا, کیا ہم نہیں جانتے وہ جانے کہ ہاں یہ بدگمان ہوا ہے. دوسرا, شکایت اس کے اندر پیدا ہوگی اپنے حق کے بارے میں, اس کو مطلب میرا حق پڑا ہے, تو وہ شکایت کم پیدا ہو کر وہ بھی تعاون نہیں کرے گا. اور ضرورت یہ ہے کہ بات حق ہے, معاملہ حق ہے, تو ہر ایک اس کا معامل بنے. اس لیے انصاف احسان جٹایا تاکہ کوئی شکایت نہ رہے اور آپس کا تعاون باقی رہے. اس لیے حکم دیا ان اللہ یامر رب العباد احسان, کہ اللہ حکم دے گا انصاف کرنے کا, اللہ حکم دے گا احسان کرنے کا, کہ ہم حق بھی ادا کریں گے تاکہ کوئی شکایت نہ رہے, احسان بھی کریں گے تاکہ محبت پیدا ہو. یہ طریقہ ہے نبیوں کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس بات کو بہت ترقی دی, احسان دشمنوں کے ساتھ احسان کیا, دشمن جان لیوا, ہاں جان لیوا دشمن, لیکن آپ نے ان کے ساتھ دشمنی نہیں کی, درگزر بھی کیا, ہاں معاف بھی کیا اور اپنی طرف سے اکرام بھی کیا, اکرام بھی کیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اونچے معیار پڑتے ہیں. آپ کے مقابلے میں جاہلیت تھی وہ بھی بہت طاقتور تھی, پوری جاہلیت 600 سال ہو گئی جاہلیت کو, اتنی پکی جاہلیت, تو جاہلیت کا جواب اگر جاہلیت سے دیا جائے گا تو جنگ ہو جائے گی. آپ نے جاہلیت کا جواب جاہلیت سے نہیں دیا, بلکہ جاہلیت کا جواب اخلاق سے دیا, اکرام سے دیا, انصاف سے دیا. تو وہ جاہلیت ختم ہو گئی جیسے آپ پر پانی پڑا, تو یہی طریقہ ہے کہ آپ پر پانی ڈالو یہ پوچھ جائے گی اتفاق مل جاتے یہ آسن, ہاں جب اس طریقے سے دفاع کرو آسن طریقے سے, برائی کا بدلہ برائی دو گے تو برائی کو ترقی ہوگی, برائی کا بدلہ بھلائی کی سے دو گے, درگزر کرو گے تو پھر خیر پھیلے گی, اور غلفت اور محبت پیدا ہو جائے گی، شکایتیں پیدا ہو جائیں گی، غلط اور شکایت لانے نہیں جائیں گے. ہو سکتا ہے میرا ایک قصور ہو، ورنہ شکایت والا دوسرے کا قصور سمجھ کر اپنے اندر شکایت پیدا کرتا کہ ہو سکتا ہے میرا ایک قصور ہو. شہر میں ہمارے ایک صحابی تھے، وہ ہمیشہ اس کی تعلیم دیتے تھے کہ بھلے آدمی ہو اپنا قصور سمجھا کرو، دوسروں کو قصور سمجھو گے تو شکایت والے بنو گے، بدگمانی والے بنو گے. اتہم انفسکم اتہم انفسکم، وہ کہتے ہیں اپنا قصور سمجھو، اپنے آپ کو ملتحم سمجھو کہ اس میں میری غلطی ہے، میرا یہ قصور ہے. تو اپنی غلطی سمجھنے کی وجہ سے اپنی غلطی کی اصلاح آسان ہے، دوسرے کی غلطی سمجھ کر دوسری غلطی کو اصلاح کرنا مشکل ہے. تو وہ لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں سالم نہ ہوئے ان کے بارے میں، یہ نہ سنیں اتہم انفسکم، بھائیو جب کوئی بات ہو جائے اپنا قصور کہ بھائی میرا یہ قصور ہے، میری غلطی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں اس کا تدارک کر رہا ہوں، تم اصل بھی صاف ہو جائے. اس کا قصور ہے، اس نے ایسا کیا، جو تمہارے ہاتھ میں اس کی اصلاح نہیں ہے تو معاملہ بھی بڑھ جائے گا. یہ صحابہ کرام کی سیرت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے انہوں نے یہ سیکھیں دی ہے کہ اس میں انصاف، احسان، اخلاق اور معاملے کے سدھار. اس لیے میرے بھائیوں دین سیکھنا بھی اس لیے ضروری ہے، صحابہ نے دین سیکھا تو ان کی زندگی ایک معیار بن گئی، نمونہ بن گئی. ایسے ہم بھی اس کام کو خالی پھرنا نہیں ہے کہ ہمیں پھرنا ہے، خالی پھرنا نہیں ہے، پھرنا ان چیزوں کے ساتھ ہے. جیسے چکی خالی کی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بس چکی تو پیسا ہی کے لیے ہے، تو کوئی پیسنے کی چیز ڈالو تو پیس کر کے آئے گی تو وہ کارآمد ہو جائے گی. کیونکہ جھونک کیوں آدمی نہیں کھا سکتا، لیکن پیسے گا آٹا ہوگا تو روٹی ہی بنانی پڑے گی، گروسری سے نہیں بنے گی. جب تو کام کا ہو جائے آٹا پھر کیا پانی ڈال کے روٹی بنا لو، پیسائی ہو گئی تو پیسائی سے فائدہ بڑھ جاتا ہے. تو حرکت جو ہماری ہوگی وہ تو فائدہ مند ہوگی میرے دوستو، زندگیاں دین پر آئے گی، دین کے فائدے ظاہر ہوں گے. اس لیے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستوں کی محنت کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی رہبری کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کام کو کھولے گا، کام سمجھ میں آئے گا، کام کرنے کی وجہ سے، محنت کرنے کی وجہ سے، قربانی دینے کی وجہ سے، اپنے آپ کو پابند کرنے کی وجہ سے حقیقتیں کھلتی ہے، اپنے آپ کو آزاد بنانے سے صلاحیتیں برباد ہوتی ہیں. زندگی میں کس کو کھول رہتا ہے کیونکہ آزاد ہو گیا، آزاد ہو گیا، آزادی سے صلاحیتیں برباد ہوتی ہیں اور پابند ہونے سے صلاحیتیں کام کرتی ہیں. پھر اللہ کے حکموں کا، نبی کے طریقوں کا پابند بنو تو تقویٰ پیدا ہوگا، آدمی متقی بنے گا، پرہیزگار بنے گا، اللہ سے قریب ہو جائے گا. ہاں وہی اصل ہے کہ آدمی اللہ سے قریب ہو جائے، اس کی رحمتوں سے قریب ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت مانگا کر بھی جائے، آپ کے کام کو رحمت بنایا، آپ کی محنت کو رحمت بنایا. یہ سیکھنے سے یہ ساری باتیں جو مذاکرے میں آئی یہ ہماری زندگی میں آئی، ایمان، اعمال، اخلاق، اخلاص، یہ سب اس پر موجود ہے، یہ اس کے لیے کام ہے. تو یہ محنت ایک بہت بڑی ایک دوا ہے، بہت بڑا ایک علاج ہے ہر ایک کے لیے. جبھی ہر آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق اس محنت سے فائدہ اٹھائے گا اس کے صلاحیتوں میں ترقی ہوگی. ہاں کیونکہ صلاحیتیں لوگوں کی مختلف ہیں، حدیث میں ہے کہ لوگ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، اس زمین میں سونا نکلتا ہے، چاندی میں وہ زمین قیمتی ہو جائے. ایسے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ صلاحیت والے ہیں، ان میں صلاحیتیں ہیں، ان کی صلاحیتوں کو کام پر لانے کے لیے کہ ان کو دین کی محنتیں لگانا ہے. جیسے سونا زمین کے نیچے ہے تو کوئی فائدہ نہیں، اس کو نکالتے ہیں پھر وہ بازار میں آتا ہے، پھر اس کو بھاؤ دیا جاتا ہے. اسی طرح لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، ان کی صلاحیتیں دین پر لگے گی، پھر ان کی صلاحیت یہ ابو بکر ہیں، یہ عمر ہیں، یہ عثمان ہیں، یہ علی ہیں، یہ ابو درداء ہیں، حکیم الامت، ابو درداء حکیم الامت، ہاں عبید بن عفان امت کا بڑا قاری، ابو عبیدہ امت کا بڑا امین، بڑی بڑی صلاحیتیں ظاہر ہوئی. جی ہاں ورنہ تو جاہلیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کی دعوت ہوئی، آپ کی آج بھی یہی ہے کہ لوگوں میں بہت صلاحیتیں ہیں، بہت کام کرنے کی طاقت ہے، مگر وہ ٹھکانے پر لگنا ضروری ہے. جب ٹھکانے پہ ایک آدمی کتنا کام کر لے گا اسی کارگزاری آتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو اللہ کے حکموں والی محنت پر لگانا تاکہ زندگی ہماری بھی حکموں والی بنے اور امت کے اندر حکموں کے پر چلنے کا ماحول بنے. حکموں پر چلنے کا ماحول ہماری محنت سے ماحول بنے گا, لوگوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. فضا میں جو سڑکیں بنتی ہیں تو چلنا پھرنا کاروبار سب آسان ہو جاتا ہے. اس لیے کہ سڑکیں بنے روڈ بنے ہوئے ہیں, محنت سے راستے کھلتے ہیں. ہاں محنت نہیں ہوتی تو راستے تنگ ہو جاتے ہیں. ہاں عبادت نماز بھی مشکل ہو جاتی ہے. میں نے پہلے لوگ حج کرتے تھے نماز نہیں پڑھتے, حج میں جا رہے ہیں سفر میں کیسے نماز پڑھیں, گاڑی میں کیسے نماز پڑھیں. اور اب لوگ گاڑی میں بھی نماز پڑھتے ہیں, ہوائی جہاز میں بھی نماز پڑھتے ہیں, ہر جگہ نماز پڑھتے ہیں, راستے کھل گئے. یہاں بلکہ بعض جگہ تو نماز کے لیے جگہ بنائی گئی کیوں کہ نماز پڑھنے والے آ گئے تو ہوائی جہازوں کے اس پر نمازوں کے لیے جگہ بنائی لکھ دیا کہ یہ عبادت کا روم ہے, کوئی بھی عبادت کرے کوئی بھی بول پر جگہ رہا. یہ کیوں راستے کھلے کہ محنت ہوئی, لوگ وزن دے رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی جگہ بنا. دین کو جگہ ملتی ہے محنت کرنے سے, ورنہ دین کی جگہ تم دبا لیتے ہیں. ہاں ناجائز دباؤ ہوتا ہے نا زمینوں پر, ایسے بھی صلاحیتوں پر بے دینی کا ناجائز دباؤ ہوگا تو بے دینی کر لے گی. اور جب دین کا کام ہوگا تو صلاحیتیں کام پہ لگے گی, پھر دین کے لیے راستے کھلے گا. تمکین دین کو جگہ ملے محنت کرنے کی وجہ سے, ماحول بنتا ہے, آسانیاں پیدا ہوتی ہے. اللہ نے ایک کام دیا ہے, اس لیے امت کا یہ کام ہے اپنی ذات سے دیندار بننا اور لوگوں میں دینداری آئے اس پر اپنی جان مال کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو لگانا, ناگوار بات آئے تو صبر کرنا. ہاں صبر کرنا, یہ نہیں کہ حالات اچھے نے تو کام چھوڑ دیا, نہیں صبر کرو, صبر کے بعد مدد ہوتی ہے. اور اچھے حالات آئے تو زیادہ کام کرنا, یہ ندیوں کی سنت ہے کہ اچھے حالات آئے کہ زیادہ کام کرو. کیوں کہ اللہ نے حالات اچھے کر دیے, یہ سننے کے پیغمبر ہے کہ اچھے حالات ہو گئے کہ زیادہ کام کرو. یہ ناگوار حالات آئے کہ صبر کرو, جمو ان نماز اسے یوسرا, ان نماز اسے یوسرا. گھبراؤ نہیں, دشواری کے بعد آسانی بھی آنے والی ہے تو گھبرائی, دشواری کے بعد آسانی آنے والی, یہ تسلیاں ہوتی قرآن پاک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ دنیا ہے حالات تو بدلتے رہتے ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں بدلے گی. اللہ کی بات پر اپنی طاقت کے مطابق ہر دھارنا عمل کریں گے, زیادہ مزہ نہیں ہے تو تھوڑا عمل کریں گے. جیسے کوئی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑتا تو بیٹھ کر پڑے گا, بیٹھ کر نہیں پڑتا تو اشارے سے پڑے گا. تو ذمہ داریوں میں اتنا آسانی لگے گی حالات کی وجہ سے کہ حالات سخت ہیں تو ذمہ داریوں میں آسانی آ جائے گی, حالات اچھے ہیں تو ذمہ داریوں میں ترقی ہوگی, حالات اچھے ہیں تو ذمہ داریوں میں ترقی ہوگی. یہ طریقہ نبیوں کا, یہ نہیں کہ حالات اچھے ہیں تو سست ہو گئے, یہ نہیں, حالات اچھے ہیں تو زیادہ کام کرنا, حالات ناگوار ہیں تو اپنی کافی کے ہوٹل بھی کام کرنا, یہ نبیوں کا طریقہ. اس کا نفع یہ ہوگا کہ ہر حال میں کام ہوگا, تھوڑا نہیں تو زیادہ, زیادہ نہیں تھوڑا. اور یہی ہے بولنا میں ستا کروں, اللہ سے اتنا ڈرو اور اتنا پابند اپنے آپ کرو جتنی تمہارے اندر طاقت, طاقت سے زیادہ تو اللہ مقابلہ نہیں کرے گا. ہاں اس میں طاقت نہیں اور اللہ مقابلہ کرے پسند, اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے, اللہ خود بھی انصاف کرنے والا, اس لیے جتنی طاقت ہے اتنا کرنا, یہ زندگی کی ذمہ داری ہے. اور اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری جائے گی. تو اس کے لیے تیار ہے انشاءاللہ, ہر آدمی اپنے آپ کو تیار کرے اپنے آخرت بنانے کے لیے, کیونکہ ہم میں سے ہر اپنے آخرت کی طرف جا رہا ہے, جا رہا ہے آخرت کی طرف. اور آخرت نہ بنا لے تو دھوکے میں, دھوکے کا انجام پچھتاوا ہے. تو بھائی پچھتاوے کا پچھتاوے کی زندگی کو گزارے, کامیابی کی زندگی گزارے. اللہ نے اپنے دین میں کامیابی رکھی ہے, دین میں کامیابی تو اللہ دین والی رہبری کرے گا. آپ بتائیں جو جو تقاضے آپ کے سامنے رکھ کے جائیں گے وہ آپ انشاءاللہ پورے کریں گے. اس کے لیے تیار ہیں؟
جی بھائی محمد احسان صاحب جی, ہاں عبدل سمیع
جی مولانا.